أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ روم کی یہ آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی طرح تم مت ہوا کرو، اور جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور بہت سے مختلف گروہوں میں بٹ گئے، اور ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہیں جو اس کے پاس ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا لی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لی، ہر جماعت اس پر خوش ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ان میں سے ایک فرقہ وہ تو جنتی اہل جنت کا ہوگا، اور وہ فرقہ ہوگا جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگا، اور جو لوگ میرے راستے پر نہیں چلیں گے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے، وہ لوگ گمراہیوں میں جا پڑیں گے. ہر آدمی اپنی جماعت کو سمجھتا ہے کہ میں اپنے کام کو سمجھتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں اور دوسرا غلط کر رہا ہوں. حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیتے رہے انسان کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ جائزہ وہ انسان لے گا جو علم حاصل کرے گا، جو سیکھے گا، قرآن کو سیکھے گا، حدیث کو سیکھے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو محنت کرے گا، اس کو پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے. جو محض سرسریپن اپنائے گا، سرسریپن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اپنی محنت نہیں کرنی، کوئی تحقیق نہیں کرنی، جن لوگوں نے اپنے اسلاف اور بزرگوں سے دین کو سیکھا ان کی خدمت میں بیٹھے نہیں، بس اپنی طرف سے کچھ طریقے ایجاد کر لیے، بس کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ لیے، اس کو پیچھے چل پڑے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے، تو چل پڑے، تو ایسے انسان گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں. گمراہ کرنے والے یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم خود گمراہ ہیں اور تمہیں گمراہ کرنے آئے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم تو بہت بڑے شیخ ہیں، ہم تو ایسے اور ہم تو ایسے، یہ تو عمل کرنے والوں کی بات ہے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں. میں اپنے ایسے بھائیوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ خدا نہ خواستہ کوئی انسان بیمار ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، یا خدا نہ خواستہ مرض بڑھا ہوا ہو اور کوئی آپریشن کا مرحلہ پیش آ جائے، تو آپ بغیر تحقیق کیے آپریشن کروا لیتے کہ کس نے کیا تعلیم حاصل کی، کہاں اس نے کتنا اس نے تجربہ حاصل کیا، کون سی یونیورسٹیز کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، پوری آدمی معلومات کرتا ہے کہ اس کا کتنا تجربہ ہے، کہاں سے پڑھا ہے، فلاں کورس کہاں سے کیا، فلانا کہاں سے کیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اپنا جسم اس کے حوالے کر رہا ہوں، غلط انجان انسان کے حوالے کروں گا تو بیڑا غرق مار دے گا. آج ہمارے شہر میں اتائی ڈاکٹر بھی تو بھرے پڑے ہیں نا، لیکن جو عقل مند ہوتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے جاتے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں. شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اپنے طور پر جو انسان کو ایک ہوم ورک کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتا ہے نا آدمی. تو دنیا کے معاملے میں ہم اتنے ہوشیار، کسی کے ساتھ تجارت کرنی ہے، روپیہ لگانا ہے، پیسہ لگانا ہے، تو مکمل معلومات کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کون سی ہے، کیسی ہے، کیا نہیں ہے. جب ہمیں شیئرز خریدنے ہوتے ہیں کسی کمپنی کے، تو ارجن کمپنی میں تو نہیں پیسے انویسٹ کرتے نا، معلومات کر کے پیسے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں. یہاں دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں، کوئی جستجو نہیں، پر جس نے جو کہانی سنا دی پیچھے چل پڑے، کسی نے خواب کی تعبیریں بتا دی تو اس کے پیچھے بھاگ لیے، کسی نے کوئی غیب کی باتیں بتا دی تو سمجھے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں. بزرگی کا معیار یہ کہاں سے ہو گیا بھائی کہ غیب کی باتیں بتا دی اور جناب خواب کی تعبیریں بتا دی، یہ کیا بزرگی کا معیار؟ بزرگی کا معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے باعزت انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی، جو جتنا بڑا متبع سنت ہے اتنا بڑا ولی اللہ ہے. اتباع سنت ہے نا اصل کسوٹی، تو اتباع سنت ہے، شریعت ہے. پھر جس انسان سے حاصل کرنے بیٹھے علم، پہلے تحقیق تو کرنی چاہیے کہ وہ خود کہاں سے پڑھ کر آیا، کن استادوں کے پاس وہ بیٹھا، کن استادوں سے اس نے تربیت حاصل کی. جب انسان یہ سوچ سمجھ کر بیٹھتا ہے تو وہ انسان بھٹکنے سے محفوظ ہوتا ہے. ورنہ آج کتنے انسان ہیں جنہوں نے لبادے اوڑھ رکھے ہیں علماء کے اور دینداروں کے اور نیک لوگوں کے، لبادے اوڑے ہوئے، اندر سے وہ کیا ہیں کچھ نہیں پتا. میں تو حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، ان لوگوں کے حالات کا جب میں دیکھتا ہوں ان کے مریدین کے، کہ جن کو انہوں نے اپنا پیر بنایا ہوا ہوتا. وہ پیر صاحب کیا ہوتے ہیں؟ وہ دنیا کے ہر خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں، ہر خرافات میں مبتلا ہیں، لیکن پیر ہیں، گدی نشین ہیں، اور دنیا ہے کہ ان کے پیچھے چل رہی ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی، ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، اللہ تعالی یہ نہیں کریں گے کہ علم کو یوں اٹھا لیں گے کتاب اڑ گئی غائب ہو گئی، کتاب حدیثیں اڑ گئیں غائب ہو گئی حدیثیں، نہیں، اس طرح نہیں علم کو اٹھائیں گے. ولكن اللہ يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالی علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ اللہ تعالی دنیا سے علماء کو اٹھا لیں گے. وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں علم دین کے حاصل کرنے میں، خود بھی محنت کی اور بڑے بڑے علماء سے خود انہوں نے زانو تلمس طے کر کے اپنا علم حاصل کیا، شاگردی اختیار کر کے انہوں نے علم حاصل کیا. ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، پھر آگے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب علماء کو اٹھا لیں گے، پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا کیا بنا لیں گے؟ سردار بنا لے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں صاحب. اب وہ بڑے بھی تیار بڑا بننے کے لیے نہ انہوں نے کوئی محنت کی نہ انہوں نے کسی سے علم حاصل کیا, بس ایسی چکروں میں لگے رہے. جاہلوں نے سمجھا کہ بہت اچھی بات ہے, ان کو اپنا بڑا بنا لیا, وہ بھی بڑے بن گئے. اتخذ الناس رؤوسا جهالا. پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہل جب سردار بنیں گے پھر لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے. لوگ ان سے کیا کریں گے کہ بھئی ہمارے دینی رہنما ان سے مسئلے پوچھو. اب ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے, وہ بغیر علم کے مسئلوں کا جواب دیں گے. فضلوا وأضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ منظر آج ہمیں اپنے آنکھوں سے نظر آتا ہے. آپ کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں تو پھر بھی آپ کو ماشاءاللہ علماء بھی مل جاتے ہیں, مدارس بھی ملتے ہیں, اور مساجد کے اندر ائمہ اکرام بھی ماشاءاللہ علماء فضلاء ہوتے ہیں. لیکن آپ ذرا کراچی شہر سے باہر تو چلیں, گاؤں دیہات کے اندر تو جائیں, چھوٹے شہروں میں تو جائیں, کیسے کیسے وہاں پر لوگ ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے دین کے نام پر, عقل حیران ہوتی ہے. یہ ہے وہ مرحلہ. اور آپ کے شہر کے اندر بھی بے شمار مل جائیں گے, آپ کو کراچی شہر میں بھی مل جائیں گے, بڑے بڑے شہروں میں بھی مل جائیں گے. علماء تو اٹھ ہی رہے ہیں آپ کی نظروں کے سامنے, علماء تو اٹھ ہی رہے ہیں, ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں. تو یہ فرماتے کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر جماعت خوش ہوگی, ہم جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. یہاں بتانے کی بات یہ ہے, میں آپ ہر شخص علم حاصل کرے, علم کو سیکھے, اس کے اوپر اپنا وقت لگائے, علماء کے پاس بیٹھے, کتابوں کو پڑھے, اور پھر دیکھے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ قرآن و سنت سے باہر. انشاءاللہ یہ طبقہ کبھی پھر گمراہ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اور آپ نے محنت نہیں کی, علم حاصل نہیں کیا, علماء کی خدمت میں نہیں بیٹھے, خود نہیں کچھ پڑھا, پھر تو ہم تر نوالا ہیں ان لوگوں کا جو دین کے نام پر تماشے کر رہے ہیں, دین کے نام پر طرح طرح کی گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے علم حاصل کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی, قرآن پاک کی حدیثیں سیکھی سمجھی, اپنے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا. صحابہ کرام نے یہ علوم منتقل کیے تابعین کی طرف, تابعین نے تبع تابعین کی طرف, تبع تابعین نے اپنے بعد والوں کی طرف, اپنے بعد والوں نے سلسلہ چلتا ہوا آج ہم تک آ پہنچا. انہی خطوط پر علم حاصل کریں گے, انسان کا اخلاق, انسان کا کردار, انسان کا عمل, وہ سب سنت کے مطابق ہوگا, اور جو سنت کے مطابق ہو گیا وہ انسان سیدھے راستے پر آ گیا. اصل چیز سنت, اصل چیز دین, دین نامی سنت کا ہے کیا. قرآن پاک تو سمجھ میں آتا ہے سنت سے, احادیث سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم قرآن ہے. اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابیں جو دنیا میں بھیجی, ہر کتاب کے ساتھ ایک استاذ بھیجا, ایک معلم بھیجا, کوئی آسمانی کتاب بغیر معلم کے نہیں آئی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کلام پاک کو بغیر حدیثوں کے سمجھ سکیں, ممکن ہی نہیں. ممکن ہوتا تو اللہ کے نبی آتے کیوں. اس لیے اپنے عمل کو سنت پہ پرکھنا چاہیے, سنت بھی سیکھنی چاہیے, پڑھنی چاہیے, باقاعدہ کتابوں میں ان کو پڑھیں سیکھیں, تاکہ خود بھی سیدھے راستے پر ہوں اور ہمارا عمل بھی سیدھے راستے پر. اس کو فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. اللہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توحید کا چونکہ مضمون چل رہا ہے تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ہے کہ لوگ اللہ کو پکارتے ہیں, جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں, جب مشکلیں ختم ہوتی ہیں راحت آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ, جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, دعوا ربهم, اپنے رب کو وہ لوگ پکارتے ہیں, منیبین الی, اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں. ثم اذا اذاقهم منه رحمتا, پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، آسانیاں پیدا فرماتے ہیں، اپنی مہربانیاں اتارتے ہیں تکلیف کے بعد، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ پھر دوبارہ شرک کرنے لگ جاتی ہے. یہ حال اللہ رب العزت نے غیر مسلموں کا، کافروں کا بیان کیا. تکلیفیں آئیں تو زبان سے نکلتا اللہ، اس کا مطلب ہے جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تکلیفوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، راحتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکون دینے والی ذات اللہ کی ہے، جانتے ہیں. پکارتے تکلیف میں اللہ کو ہی ہے، لیکن جب تکلیف ختم ہوئی، راحتیں آئیں، مہربانیاں اتری اللہ کی طرف سے، پھر ایک قوم ہے کہ دوبارہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتی. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں، ہمیں جانتے ہیں لیکن ہماری مانتے نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے، ہم کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے. لیک فرو بھی بات ہی نہ ہو، یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ تاکہ وہ منکر ہو جائیں ہمارے دیے ہوئے چیزوں سے، اس سے انکار کرنے لگے. فتمتعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے تم ہمارا انکار کرتے ہو، ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ہماری نعمتوں کو مانتے نہیں کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے دی ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. تو چلو دنیا کی چند دنوں کے مزے ہیں وہ اڑا لو، اڑا لو دنیا کے چند دنوں کے مزے، جتنی دن تمہاری زندگی لکھی. فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. فسوف تعلمون، آج جو لوگ تکبر کرتے ہیں، آج جو لوگ شرک کرتے ہیں، آج جو لوگ اللہ کی مانتے نہیں ہیں اور ہر بات میں اللہ کے ہر حکم پر اعتراض، اللہ کے ہر حکم پر اعتراض، کب تک اعتراض کرے گا انسان؟ اعتراض وہ انسان کرتا ہے جس کا عمل کا ارادہ نہیں ہو. جو شیطان کی مان کر چلتا ہے ہر وقت اس کو اعتراض ہوتا ہے، جو اللہ کی ماننے کا عادی ہوتا ہے کبھی اس کے دل میں اعتراض نہیں آتا. یہ آپ تجربہ کیجئے گا. اسی طرح آپ یہ بات دیکھیے گا، جو لوگ بحث کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، بس دین کا کوئی مسئلہ سنا، اچھا زبانیں ان کی اتنی کھل جاتی ہیں کہ یہ پرواہ نہیں کرتے کہ ہم نے حدیث کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، کلام پاک کے حکم کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، بس شروع ہو گئے بحث کرنے کے لیے. ارے بھائی سوچو تو صحیح، میں نہیں بات کر رہا، آپ نہیں بات کر رہے، اللہ کے نبی بات فرما رہے ہیں، کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، ہمارے جیسے آدمی کی بات نہیں، اللہ کے نبی کی بات ہے، قرآن پاک کی بات ہے، اللہ کی بات ہے، بس شروع ہو گئے بحث کرنا. میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کا کبھی ارادہ نہیں ہے عمل کرنے جو بحث کرتے. بحث کبھی صحابہ کرام نے کی؟ آپ مجھے بتائیے، صحابہ کرام کے سامنے جب کبھی کوئی حکم آیا اللہ کا، کبھی بحث کی؟ معلومات کرتے تھے عمل کرنے کے، عمل کرنے کے لیے جو پوچھنا ہے پوچھ لیجیے. جس کو عمل کرنا ہوتا ہے وہ بحث نہیں کرتا، اور جس کو بحث کرنی ہوتی ہے اس کو عمل نہیں کرنا ہوتا. بحث کیوں کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنی عقل کو اللہ کی، نعوذ باللہ، اللہ کے احکامات سے اوپر سمجھتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دماغ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سمجھتے ہیں؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب اللہ کا حکم آ گیا، اب دیکھیے جب شراب کا حکم آیا کتنا مشکل کام تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں لوگ تمباکو کھاتے ہیں پان میں، سگریٹ پیتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں. ڈاکٹر کہہ دیتے بھائی آپ نسوار چھوڑ دو، سگریٹ چھوڑ دو، پان چھوڑ دو، تمباکو چھوڑ دو، کتنا مشکل لگتا ہے چھوڑنے. جو لوگ عادی ہوتے ہیں ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، واقعتاً نہیں چھوڑ پاتے. حالانکہ تمباکو سگریٹ کا نشہ بہت معمولی سا، کچھ بھی نہیں ہے، جو نشے شرابوں کے ہوتے تھے. لیکن جب حکم آیا نا اللہ کا، واضح احکامات آئے اللہ کے کہ آج سے شراب ختم، وہ قوم جس کی رگ و ریشے میں شراب گھومتی تھی، خون کے ساتھ گردش کرتی تھی، جو ایک سے ایک عالیشان شراب پینے والے لوگ، مجلسیں ان کی شرابوں کی لگتی تھی، ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، میں تو کہتا ہوں استقامت اور صبر کے اتنے بڑے پیکر کے دنیا ایسی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں میں شرابیں اس طرح بہہ رہی تھیں جس طرح بارش کا پانی بہتا ہو. سب نے اسی وقت اپنے مٹکے توڑ دیے شرابوں میں،
مشکیزوں کے اندر شراب تھی وہ گلیوں میں بہا دی، گئی شراب ختم، برسوں پرانی عادت ختم، ایک اللہ کے حکم کے آگے اس سے بڑی کیا بات ہوگی. پھر قوم لڑنے والی قوم تھی، ہر وقت لڑائی ہوتی تھیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں کبھی اس کو مار رہے ہیں، جہالت کا زمانہ تھا. جب اللہ نے اسلام عطا فرمایا، دین عطا فرمایا، آپس میں شیر و شکر ہو گئے، لڑائی جھگڑے ختم کر دیے. تو پتہ چلا کہ در حقیقت دین جس کو سیکھنا ہوتا ہے، دین پر عمل کرنا، جس کو عمل کرنا ہوتا ہے، وہ آگے سے بحث نہیں کرتا، وہ کوشش اس کی کرتا ہے کہ میں عمل کروں کیسے، میرے راستے میں جو مشکلات حائل ہیں عمل کرنے میں وہ کیسے طے ہوں گی، وہ کیسے پوری ہوں گی، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. تو فتمتعوا فسوف تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے جو مانتے نہیں اللہ کی، اپنی چلاتے، تو چلو دنیا کی چند دنوں کے مزے ہیں اڑا لو. فسوف تعلمون، مرنے کے بعد دیکھنا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوا تھا، کون سی بات، اب اللہ تعالیٰ فرماتے کون سی بات غلط کہی تھی تم نے پوری نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جن کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، کوئی دلیل بھی نہیں، یہ بتوں نے نہیں کہا کہ تم میری پوجا کرو، بتوں نے کہا کہا کہ ہماری پوجا کرو، لیکن تم بغیر کسی دلیل کے ان کے پیچھے لگ کر ان کی عبادتیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں نے اپنی دلیل کے طور پہ اپنا کلام نازل کیا، اپنی دلیل کے طور پہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، 124,000 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے، انبیاء اکرام آئے، ہر نبی کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی بھیجے، دلیلیں بھی بھیجی، کتابیں بھی آ رہی ہیں، اتنی دلیلیں ہیں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان سے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تم میری تو مانتے نہیں. اور جس نے دلیلیں دی اس کی دلیل مانتے نہیں، جس نے دلیل بھی نہیں دی اس کی مانتے، جس نے کوئی دلیل نہیں دی بتوں نے کیا دلیل دی، جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں. ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے نازل کی ان کے اوپر کوئی دلیل، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ دلیل بول رہی ہو اس چیز کے بارے میں جس کے ساتھ کہ وہ شرک کیا کرتے تھے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ حال ہے کہ جب ہم اپنی طرف سے انسان کو کوئی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو لوگ اس کے اوپر پھولے نہیں سماتے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ہم ان کے اوپر کوئی مصیبت نازل کرتے ہیں، مصیبت بھی اس چیز کی جو ان کے اعمال کی وجہ سے آئی ہے، برے اعمال کی نحوستیں پڑتی ہیں، اس برے اعمال کی جو نحوست ان کے اوپر پڑی، اس کی جو نحوست ان کے اوپر آئیں، تو وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے آس لگا کر چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عبادت کے لائق میری ذات ہے، معبود بنانے کے لائق میری ذات ہے، میرے علاوہ کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق میری ذات ہے. اولم یرو، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کے لیے اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے، کسی کے لیے رزق کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے. اللہ کی قدرت بھائی، آپ دیکھیے، کچھ لوگ ہیں ان کے پاس پیسے ہیں لیکن خریدنے کو چیز ہی نہیں ہے، قحط سالی شروع ہو گئی، کیا کریں گے آپ پیسے کو لے کے، کیا کریں گے؟ ہمارے ملک کے ہمارے اس دنیا کے بے شمار ممالک وہ ہیں جو ہر وقت قحط سالی کا شکار ہیں، ایتھوپیا ہے قحط سالی کا شکار ہے، ایک عرصے سے ایسا ہی ہے، اور بھی اچانک کسی ملک کے اندر قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتات ہے رزق کی، لوگ کھاؤ کماؤ، کسی کو اللہ تعالیٰ رزق زیادہ دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ رزق کم دیتا ہے. رزق زیادہ دینے کی صورت کیا ہے کہ سامان بھی زیادہ ہے کھا بھی سکتے ہو، کہ کم کرنے کی صورت کیا ہے کہ یا تو آ ہی نہیں رہا ہاتھ میں، یا آ رہا ہے تو کھانے کے قابل نہیں ہے، بیمار ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی، چیز تو سامنے لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے انسان، اللہ پناہ میں رکھے، یا مالی وسائل اتنے محدود ہیں کہ ملی کچھ نہیں رہا، سب اس قسم کے اندر آتی ہے. تو کسی کے لیے اللہ نے رزق کو بڑا کیا، کسی کو رزق کو تنگ کیا، کسی کی صحت کو اچھا کیا، کسی کی صحت کو خراب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب ہماری قدرت کے کرشمے. ایک ایک چیز کو تم اٹھا کر دیکھ لو، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی دلیل ہے. پھر رزق، پیسہ کمانا، انسان محنت سے پیسہ ضرور کماتا ہے، لیکن رزق کا پیدا کرنا کیا میرے اور آپ کے بس کی بات؟ ایک ہی زمین ہے وہ فروٹ بھی اگا رہی ہے، وہی زمین ہے سبزیاں بھی اگا رہی ہے، وہی زمین ہے نقصان دہ چیزیں بھی اگا رہی ہے، وہی زمین ہے فائدہ مند چیزیں بھی اگا رہی ہے. ایک ہی زمین ہے انسانوں کے کھانے کی چیزیں بھی اگ رہی ہیں، اسی زمین سے حیوانات کے کھانے کی چیزیں بھی اگ رہی ہیں، اسی زمین سے پرندوں کو کھانے کی چیزیں بھی اگ رہی ہیں، اسی سے کھٹی چیزیں بھی بن رہی ہیں، اسی سے میٹھی چیزیں بھی بن رہی ہیں. ایک خدا کی قدرت ہے پیدا کرنا رزق کا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں یہ رزق کے خزانے نہیں. رزق کے خزانے صرف اللہ کے ہاتھ میں. آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب گھر میں بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے. قرآن کریم کیا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن پاک کی آیت، کہ تم اپنے اولاد کو قتل مت کرو رزق کی تنگی کے ڈر سے. اس کی دو تشریحیں ہیں. ایک تشریح تو یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ مجھے، میں جو کھاؤں گا میرے ساتھ میرے بچے بھی شامل ہوں گے تو مجھ کو رزق کم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، میری محدود آمدنی ہے، میرے ساتھ میرے بچے شامل ہوں گے تو میں کھاؤں گا کہاں سے بھائی، میرے تو رزق کم پڑ جائے گا. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ تم بچوں کی پیدائش کو روکو، یا وہ بچے جو پیدائش کے قریب ہیں ان کو ضائع کروا دو، یہ بھی اس کے اندر آتا ہے، اس کو بھی اس ڈر سے کہ وہ بچے پیدا ہوں گے تو کھائیں کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے کمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق تمہارا کام ہی نہیں ہے دینا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزق دینے والا ہے، قوت والا وہ اللہ ہے. تم کون ہو، ہم کون ہیں، ہم کہاں سے لاتے ہیں رزق؟ رزق کے خزانے ہمارے ہاتھ میں ہیں کہاں؟ رزق کے خزانے تو اس رب کائنات کے ہاتھ میں. ایک بچہ جب دنیا میں آتا ہے، میں نے یہ حدیث شریف آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی اور یاد رکھنے کی حدیث ہے، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے چوتھا مہینہ ہوتا ہے حمل کا، جس وقت بچے کے اندر روح اللہ رب العزت ڈالتے ہیں، ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، پیدا ہونے میں بھی کئی مہینے باقی ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس بچے کے بارے میں چند باتوں کو لکھ لو. ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ابھی بچے میں روح پڑی ہے بھی ماں کے پیٹ میں. پہلی بات یہ کہ کتنا رزق اس کو دیا جائے گا. رزق متعین ہو گیا اس بچے کا، کوئی دنیا کی طاقت اس کا نوالا نہیں چھین سکتی بچے کا. جب تک اس کی سانسوں میں سانس ہے، دم میں دم ہے، کوئی دنیا کی ذات اس بچے کا رزق نہیں لے سکتی جب تک وہ مر نہ جائے. بوڑھا ہو کر مرے، جوانی میں مرے، جب مرے اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا. رزق میں نہیں انتظام کر رہا ہے رزق کا، آپ نہیں انتظام کر رہے رزق کا، رزق اللہ نے لکھا. کتنے سانس زندہ رہے گا بچہ، گنتی کے سانس اس کو دیے گئے. ہم اور آپ، ہم سب ایسے ہی تو ہیں، اور کون ہے؟ جتنے دنیا میں انسان پھر رہے ہیں سب ایسے ہی ہیں. ہم سب کے سانس، ہم سب کا رزق اللہ نے لکھا. کس زمین میں دفن کیا جائے گا؟ کر لیجئے پروگرام آپ بہت سارے کہ میں ادھر اپنی قبر بنواؤں گا، ادھر بنواؤں گا. آپ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. کوئی اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدلنے والا نہیں. کون بدلے گا اللہ کے فیصلے؟ کہاں ہم زمین میں جائیں گے ہم؟ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو جس زمین میں دفن ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی اس کی ترتیب بنا دیتے ہیں. وہاں کی ترتیب بن گئی. آپ کہیں گے ویزا نہیں ملتا، اس کو ویزا بھی ملے گا، اس لے کے جانا ہے اس کو. آپ کہیں گے وہاں سیٹیں نہیں ملتی، اس کو سیٹیں بھی ملیں گی، سب کچھ ہوگا. یہ رب ہے، کوئی میرا اور آپ کا انتظام تھوڑی. پیدائش جب بچے کی ہوتی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ صاحب یہ بچہ کھائے گا کمائے گا کہاں سے، جو آج کل ہمارے ہاں جملے بولے جاتے ہیں، تو بھائی میرے حدیث شریف میں نے آپ کو سنا دی، آپ اور ہم دن رات اپنی آنکھوں سے اس کے مشاہدے کرتے ہیں، جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارا آمدنی پیسے بھی محدود ہوتے ہیں، آپ اور ہم اپنے اگر گریبان میں جھانک کر دیکھیں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہماری جیبوں میں پیسے کتنے ہوتے تھے، تھوڑے تھوڑے پیسے ہوتے تھے، بڑے ہو گئے تھوڑے سے پیسے بھی بڑے ہو گئے، ہے نا جی، شادی نہیں ہوئی پیسے تھوڑے رہے، شادی ہو گئی اللہ نے بچے بھی دے دی اولادیں بھی دے دی رزق بڑھ گیا، ہم آپ اور آپ سب مشاہدہ کرتے ہی نہیں، شادی کے فوراً بعد بچے ہوئے اللہ نے رزق بڑھایا، دوسرا بچہ ہوا اللہ نے اور رزق بڑھایا، بچے بڑے ہوئے اخراجات بڑے ہوئے اللہ نے اور رزق بڑھایا، یہ کون دے رہا ہے، میں دے رہا ہوں، آپ دے رہے ہو، کون دے رہا، یہ تو سب اللہ کے انتظام، اللہ نے ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں، ہاں تقسیم ادائیگیاں اللہ تعالیٰ ماں کے ہاتھ سے، باپ کے ہاتھ سے، خاندان والوں کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ تقسیمیں کرتے ہیں، تقسیم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہنے کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب میں کر رہا ہوں، میں کوئی نہیں کر رہا، پر اللہ کی ذات رہی ہوتی، اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری میری ہے، جو رات قبر میں آئے گی دنیا کی کوئی طاقت مل کر، دنیا کے سارے ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس مل کر انسان کی رات قبر سے باہر نہیں گزروا سکتے، وہ لکھی ہے تو وہیں آ کر رہے گی ہماری، یہی اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے اولم یرو، کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، قدرت کی کیا نشانی ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ رزق کو کشادہ کرنے والا ہے جس کو دل چاہتا ہے، وہ قدرت، اور کسی کا رزق کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، میں نے تنگ کرنے کی تشریح عرض کی، کبھی تو کمانے کے قابل نہیں ہوتے، کبھی چیز پیدا نہیں ہوتی قدرتی طور پر، قحط سالی ہے، کسی چیز کی کمیابی ہے، کبھی چیز ہوتی ہے لیکن ہم استعمال کے قابل نہیں ہوتے، صحت نہیں اس قابل خدا نہ خواستہ کسی کی، بیماریاں ہیں، تو یہ ہے رزق کا تنگ کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کی جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ دیکھیں کہ قدرت کا سرچشمہ اللہ ہے، دنیا میں دیکھیے کسی کے پاس کوئی دولت ہے، کسی بھی طرح کی کوئی دولت ہے، صحت کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، عہدے کی صورت میں ہے، عزت کی صورت میں ہے، خوبصورتی کی صورت میں ہے، صحت کی صورت میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، سب اللہ کی عطا کردہ ہے اور عارضی ہے، کوئی چیز دائمی نہیں، سب عارضی، عہدے عارضی، دولت عارضی، صحت عارضی، مال و دولت عارضی، سب عارضی ہیں، سب ختم ہونے والے ہیں، اپنے اپنے وقت میں ختم ہو جائے گی، کوئی انسان تکبر اس لیے کرتا ہے کہ صاحب میں بڑا آج عہدیدار ہوں، میں آج فلانا منسٹر ہوں، میں آج فلانا، میرے پاس اتنے آدمی میرے ماتحت ہیں، کیا دائمی ہے، کتنے دن تک آپ افسر ہیں بھائی، کتنے دن تک آپ منسٹر ہیں، کتنے دن تک آپ کے پاس یہ عہدہ ہے، سب ختم ہونے والا، پھر اللہ کے ہاں ان سب چیزوں کا حساب ہے، پھر اللہ کے ہر چیز کا حساب ہوگا، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی انسان اپنی جگہ سے سرکے گا نہیں جب تک کہ چند چیزوں کا جواب نہیں دے دے گا، ایک تو بالکل ابتدائی سوالات ہوں گے کہ من ربک ما دینک، تمہارا رب کون ہے، من نبیک، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا، وہ ہوگا، پھر یہ سوال ہوگا دولت کہاں سے کمائی، نمبر ایک، کتنے انسانوں کو دھوکہ دیا، کتنے انسانوں کا حق مارا، کتنے انسانوں کی جائیدادوں کو ضبط کیا، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہنوں کی جائیدادوں کو ضبط کیا، حساب دو کہاں سے کمائے پیسے، کتنی رشوتیں لی، کتنے سود لیے، کس کے حق مارے، پہلا حساب یہ ہوگا پیسہ کہاں سے کمایا، ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں آج کہ صاحب اتنا بینک بیلنس ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ پیسہ آیا کہاں سے، ہمارے ہاں تو رشوت خوری بڑھ رہی ہے نا، کم نہیں ہو رہی، کم ہوتی ہے نا، ہمارے ہاں تو بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بڑے ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار ذہین لوگ ہیں کہ پیسہ کمانا تو کوئی ہم سے سیکھے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ایک ایک پیسے کا حساب بھی اللہ کی بارگاہ میں جا کر دینا، اور اللہ تعالیٰ کیا، ہاں ظلم نہیں ہے، اللہ کے انصاف ہے، ایک ایک پیسے کا حق اللہ تعالیٰ بندے کو دلوائیں گے، جس کا حق مارا ہوگا. تو پہلی چیز ہوگی کہ پیسہ کہاں سے کمایا، نمبر ایک. خرچ کہاں کیا، دکھاوے پہ خرچ کیا، کسی پر ظلم کرنے میں خرچ کیا، کسی کو نیچا دکھانے میں خرچ کیا، کس چیز میں خرچ کیا پیسہ. اللہ نے پیسہ کمانا ایک نعمت حلال طریقے سے، اور اس پیسے کو صحیح جگہ پر خرچ کرنا یہ بھی تو نعمت ہے نا. ایک انسان نے پیسے کو غلط جگہ استعمال کیا، اس کا بھی حساب دینا ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا. تو دوسرا سوال کیا ہوگا کہ پیسہ کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا، جوانی کہاں گزاری. بڑھاپے کے بارے میں نہیں آتا، جوانی کے بارے میں آتا. جوانی کہاں گزاری، اپنی جوانی کو کس جگہ پر لگایا. اللہ نے نماز فرض کی نمازیں پڑھی تھی، اللہ نے روزے فرض کے روزے رکھے تھے، اللہ نے حج تمہارے اوپر لازم کیا تھا، زندگی میں ایک ہی دفعہ کرنا تھا، کیا تھا، زکات ادا کی تھی. اس جوانی کی طاقت اور جوش کو آپ نے کسی پر ظلم کرنے میں تو نہیں استعمال کیا. لڑکیوں پر ظلم کیا گیا، بیویوں پر ظلم کیا، غریبوں پر ظلم کیا، ماتحتوں پر ظلم کیا، ملازمین پر ظلم کیا، کس پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ تو ظلم کو معاف نہیں فرماتے. قومیں کفر کے ساتھ زندہ رہتی ہیں، ظلم کے ساتھ قومیں زندہ نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کرتے، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. چاہے وہ ظلم بیوی پر ہو، چاہے وہ ظلم بچے پر ہو، چاہے وہ ظلم جانور پر کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں فرماتے. میں نے ایک جج کا واقعہ پڑھا، بالکل اس نے اپنی پوری داستان لکھی. دیکھو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نا انصافی سے ڈرو، ہمیشہ ڈرو. کسی کا ایک روپیہ پیسہ بھی ہوگا نا، وہ معاف نہیں ہوتا اللہ کی بارگاہ. ایک جج کا میں نے واقعہ پڑھا اور اس نے لکھا کہ میں بالکل آپ کو اپنا سچا واقعہ، اخبار میں چھپا تھا واقعہ، جنگ اخبار. اس نے لکھا کہ میرے پاس ایک کیس آیا قتل کا، اور جو ملزم تھا جس پر الزام تھا وہ کہتا تھا میں بے گناہ ہوں، لیکن زمینی تمام حقائق تمام ثبوت اس آدمی کے خلاف جاتے تھے. کوئی چیز اس کے حق میں نہیں جاتی تھی کہ اس کو بچوا دے. کہتے میرا دل کہتا تھا کہ یہ بے گناہ ہے، لیکن قرائن، شواہد، شہادتیں، گواہیاں سب اس کے خلاف. کہنے لگے کہ میں نے اس کے قتل کا فیصلہ، میں نے اس کی پھانسی کا فیصلہ لکھ تو دیا، لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ یہ انسان بے گناہ ہے. کہتے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں جیل میں جا کر اس سے ملوں گا فیصلہ کرنے کے بعد، اور اس سے پوچھوں گا کہ تم مجھ کو بتاؤ تم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے کیسے. کہتے میں چونکہ جج تھا، مجھے اختیار تھا جیل جانے کا، میں اس کے پاس جیل گیا، اور جیل جا کر میں نے اس سے تنہائی میں ملاقات کی. کہنے لگے میں نے اس کو کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا پورا کیس سنا، تمام باتیں میں نے دیکھی، تم مجھ کو حقیقت، اور کوئی چیز تمہارے حق میں ہے نہیں، ہر چیز تمہارے خلاف ہے، مجھ کو بتاؤ مسئلہ کیا، بات ہوئی کیا ہے. کہنے لگے وہ رونے لگا، کیونکہ پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، دل بالکل ہارا ہوا تھا. کہتے وہ رونے لگا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ جج صاحب میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں بالکل بے گناہ انسان ہوں. یہ الگ بات ہے، میری بدقسمتی ہے کہ کوئی چیز میرے حق میں گئی نہیں، لیکن میں آپ کو قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں، میں تنہائی میں بیٹھا ہوں یہاں پر آپ کے علاوہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں بے گناہ انسان ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر کس مصیبت میں مبتلا کیسے ہو، کیسے یہ مصیبت آئی تمہارے اوپر کہ قانون بھی تمہاری کو مدد نہیں کر پا رہا. اس نے کہا جج صاحب مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھ کو ایک کتے کی بد دعا لگی ہے، مجھ کو ایک کتے کی بد دعا لگی. اور کہنے لگا کہ وہ مجرم کہنے لگا کہ میرے ساتھ واقعہ یہ پیش آیا کہ جب میں رات کو گھر آتا تھا اپنا آفس سے، تو راستے میں کتا بیٹھتا تھا، وہ میرے اوپر بھونکتا تھا اور مجھے اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو روزانہ کا یہ سلسلہ تھا. تو ایک دن میں آیا تھا، آفس آیا ہوا تھا، جو جلایا ہوا تھا، تو میں نے کوئی چیز لے کر اس کتے کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا. لیکن جب وہ مر رہا تھا تو اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پتہ نہیں کیا کہا ہوگا اپنے اللہ سے، کہ مجھے وہ منظر بھولتا نہیں ہے کہ وہ مرتے وقت اس نے نظر آسمان کی طرف اٹھا کر کچھ کیا کہا. تو وہ کہتا ہے ملزم کہ مجھ کو یقین ہے، میرا دل کہتا ہے، مجھے اس بے زبان جانور کی بد دعا لگی. تو بھائی ظلم جو ہے نا، ظلم وہ ظلم ہوتا ہے، بے زبان جانور پر ہو یا چھوٹے معصوم بچوں پر ہو یا عورتوں پر. بعض لوگ اپنی بیویوں پر اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ وہ کیا بولے گی، بعض لوگ اس لیے ظلم کرتے ہیں کہ بیوی کا پیچھے کوئی خاندان نہیں ہے تو چلو وہ کیا میرے سے لڑے گی. ظلم ظلم ہے. اللہ کے ہاں سب کے ساتھ زیادتی یکساں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف سے کافی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں لکھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کفر کو برداشت کرتے ہیں لیکن اللہ ظلم کو برداشت نہیں فرماتے. اور دلیل لکھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فرعون کتنا بڑا متکبر، کتنا بڑا جناب سرکش، جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا رب تو میں ہوں. جب تک سرکشی کرتا رہا اللہ نے اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، معصوم بچوں کو، پھر اللہ نے بھی اس کے جسم کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نمونہ بنایا. ابھی پچھلے ہفتے میں مصر میں تھا، قاہرہ میں تھا، وہاں ایک کانفرنس کے سلسلے میں جانا ہوا، تو قرآن پاک میں تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا نا کہ اس فرعون کے جسم کو میں قیامت تک کے لیے باقی رکھوں گا تاکہ وہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت بنے. تو ان کا جو میوزیم ہے تحریر اسکوائر، ان کا بڑا مشہور اسکوائر ہے، وہاں میوزیم میں اس کی ممی رکھی ہوئی ہے فرعون کی، رامسیس دوئم اس کو بولتے ہیں. تو میں دیکھنے گیا، عبرت کی نیت سے ہی گیا کہ چلو اس عبرت کے نمونے کو دیکھ کر آؤں. تو جب میں نے اس کی لاش کو دیکھا تو مجھ کو یہ یاد آیا کہ دیکھو یہ اس نے یوں کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب میں ہوں. آج دیکھو اس کا کیا حال ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کے جسم کو عبرت کا نمونہ بنا کر رکھا ہوا ہے، شیشے کے شوکیس میں ہے، اور کتنے ہزاروں سال سے اسی طریقے سے لوگ اس کو عبرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تکبر تھا نا، ظلم تھا نا، اللہ نے اس ظلم کو کبھی پسند نہیں فرمایا، اللہ نے اس ظلم کو کبھی برداشت نہیں فرمایا. ہمیشہ ظلم سے بچیے، ہمیشہ اپنے گھر میں اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہوں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوں، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. کبھی ہو جائے آپ اس کے ساتھ معافی مانگے، چاہے آپ کا ڈرائیور ہو، چاہے آپ کا چپراسی ہو، چاہے آپ کا مالی کیوں نہ ہو، اگر ظلم ہوا ہے اس سے معافی مانگ لو، دنیا میں معاملہ برابر کر لو اس، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ظلم معاف نہیں ہے. آپ کوئی بات نہیں، کسی اپنے گھر کے آدمیوں سے پر بھی ظلم ہو جاتا ہے نا، زیادتی ہو جاتی ہے اس سے، نہ معافی مانگ لو اس سے، کوئی برائی کی بات نہیں، لیکن دنیا میں معاملے کو برابر کر. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچے انسان. اللہ کی پکڑ جب آتی ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کو نیست و نابود کر کے ڈالتی ہے. اللہ طاقتور ہے، اللہ عزت والا ہے، اللہ قوت والا ہے، کوئی چیز اللہ سے ٹکر لینے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اللہ اکبر. اس کو فرما ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لانے والے ہیں. میں جو ابھی فرعون کی بات آپ کو عرض کر رہا تھا، ایک مخلوق لگی ہوئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اب پتہ نہیں کوئی عبرت حاصل کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا، لیکن عبرت حاصل کرنے والے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں. کس چیز کی؟ تکبر کی. تکبر کی سزا یہ ہے. کس چیز کی؟ ظلم کی. ظلم کی سزا یہ ہے. کس چیز کی؟ سرکشی کی. سرکشی اللہ کو پسند نہیں. گناہ الگ چیز ہے اور سرکشی الگ چیز ہے. گناہ تو یہ کہ گناہ ہو گیا، کون آدمی ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتا ہے. معصوم ذاتیں صرف اللہ رب، معصوم ذات صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. ہم سب سب خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لغزش ہوتی ہیں، لیکن بندے کی شان یہ کہ فوراً اللہ سے اپنے معاملے کو معاف فرما لے. کسی کے ساتھ ظلم ہوا معافی مانگ لے، کسی کا کوئی حق لیا اس کو ادا کر دے، لیکن دنیا میں اپنا معاملہ اس کو ختم کرے، دنیا میں معاملے کو برابر کرے. دنیا بڑی چھوٹی ہے، بڑی مختصر ہے، بڑی جلدی سے پوری ہو جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی زندگی پوری ہونے میں. منٹوں کے اندر ہی زندگی پوری ہوتی ہے انسان کی، منٹوں میں زندگی پوری ختم، ابھی مل کر نکلے پتہ چلا انتقال ہو گیا، تو کیا پتہ ہم آ رہا اور آپ کا کس کا وقت آ رہا ہے، اسے ملنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. ابھی سعودی عرب کے جو کانسل جنرل ہیں یہ کراچی کے اندر، ان سے پچھلی دو جمعرات پہلے انہی کے آفس میں ملاقات ہوئی، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ گیا تھا، ملاقات ہوئی، اچھی خاصی گفتگو ہوئی، آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ بیٹھے، چلتے میں انہوں نے کھجوروں کا بھی تحفہ دیا، ہم لے کر آئے، آنے کے ڈیڑھ دو ہفتے بعد پتا چلا کہ ان کے انتقال ہو گئے، بیٹھے بٹھائے، رات کو سوئے، صبح کو انتقال، قصہ ختم. ایسی مثالیں دن رات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ عبرت ہوتی ہے، عبرت کے لیے کہ دیکھو کسی انسان کا وقت بھی آ سکتا ہے، کسی یوں منٹوں میں آئے گا، یوں آئے گا، معافی مانگنے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. کس چیز پر ہم فخر کرتے ہیں؟ اپنی دولت پہ وہ کام آئے گی، اپنی شہرت پہ، اپنے عہدے پہ وہ کام آئیں گے، وقت آنے پر کوئی نصیب کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، کس کی موت اللہ نے کس حالت میں لکھی، کس کا وقت اللہ نے کس حالت میں لکھا، کسی کو پتہ نہیں. اس لیے مرنے سے پہلے ہر انسان کو چاہیے اپنا معاملہ اللہ سے صاف کرے، بندوں سے معاملات کو صاف رکھے، ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے، دنیا کی دنوں نعمتوں میں، دنیا کی دولتوں میں، دنیا کے مزے کے اندر لگ کر انسان اس کو نہ بھولے کہ کبھی موت نہیں آنی، موت ہر انسان کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر ہمیشہ ایک دعا مانگنی چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے بھی سکھلائی، مسنون دعاؤں میں بھی ہے. وقت ہو گیا باقی، میں بات مختصر بتا کے ختم کروں. ایک ہمیشہ اس بات کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرمائے، یہ دعا کبھی نہیں بھولنی چاہیے ہمیں اور آپ، کیونکہ ایسے ایسے واقعات بھی ہیں کہ موت سے پہلے پہلے انسان آزمائشوں کا شکار ہوا اور ایمان رخصت ہو گیا. کتنا بڑا نقصان، کتنا بڑا خسارہ. الامان والعزیز، ہمیشہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ ایمان کامل پر خاتمہ عطا فرمائے. دوسری دعا مانگے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، اچھی موت عطا فرمائے، اچھی موت. معرف القرآن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر معرف القرآن، ایک مخلوق خدا ہے جو اس سے نفع حاصل کرتی ہے، اور حقیقت میں مطالعہ جب تفسیر بیان کرنے آتا ہوں تو اس کو مطالعہ بہت اہتمام سے کر کے آتا ہوں، اور بھی تفسیروں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، لیکن جو بات اللہ نے اس تفسیر میں رکھی ہے وہ کب دوسری چیزوں میں دیکھنے میں آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب کو بالکل ایک وہ الہام فرما دیا اس کا. اس کی جو انگلش ترجمہ ہے نا تفسیر معرف القرآن کا، وہ شروع کیا تھا حسن عسکری صاحب مرحوم نے، جو بڑے مشہور ناول نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، تو انہوں نے اس کا انگلش ترجمہ شروع کیا تھا. انگلش ترجمہ کرتے کرتے جب سورہ بقرہ کی سیقول کے سپارے کی اس آیت پر پہنچے کہ بھائی اذا اصابتم مصیبتم قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کی ترجمہ مکمل کیا، تشریح مکمل کی انتقال ہو، اس آیت کا ترجمہ تشریح کا کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ترجمہ تفصیل لکھ کر انتقال. حسن خاتمہ دیکھ لیا، حسن خاتمہ ہے نا. ہمارے ایک اور بڑے عالم ہیں، نیوٹاؤن مسجد کے بھی، نیوٹاؤن مدرسے کے بھی استاذ تھے، ہمارے دارالعلوم کے بھی استاذ تھے، جلالین شریف پڑھا رہے تھے، تفسیر کی کتاب ہے ہمارے ہاں مدارس میں داخل نصاب ہے، حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلالین کا درس دیتے دیتے اس آیت پر پہنچے کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ جنت میں ہوں گے. سبق پڑھاتے پڑھاتے اس آیت کی تشریح اور ترجمہ بتایا، وہ انتقال کر گئے. ان الابرار لفی نعیم، وہ انتقال کر. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مشہور امام، مشہور امام، سخت بیمار، نزک بس بالکل، یعنی مرض الوفات تھا. جب پہنچے ان کے کچھ شاگرد ان کی عیادت کے لیے، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ جب حج میں رمی کی جاتی ہے، تکلیف بڑی تھی، بڑے تکلیف میں تھے، سوال کیا کہ بتاؤ جب رمی کی جاتی ہے تو سواری پر بیٹھ کر کرنی چاہیے پیدل کرنی چاہیے؟ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ اتنی تکلیف میں ہیں، ہم اس مسئلے کی تحقیق کر کے آپ کو بتلا دیں گے، آپ کیوں ابھی اپنا اپنی طبیعت کو اس میں ہلکا کر رہے ہیں. فرمانے لگے نہیں مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیمار ہوں تو سواری پہ کرنی چاہیے اور اگر صحت کی حالت میں ہو تو پیدل کرنی چاہیے. یعنی دماغ اسی مسئلوں میں لگا ہوا ہے. وہ فرماتا بھی ہم پلٹے نہیں تھے کہ امام علی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال کی تلائی کے انتقال ہو گئے. اس غور و فکر کے عالم میں مسئلے مسائل کے استنباط کی حالت میں انتقال ہو. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے مشہور مفتی فتویٰ لکھ رہے ہیں, لکھتے لکھتے انتقال ہو گیا, فتویٰ ان کے سینے پہ آگے گرے. یہ حسن خاتمہ. اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل بھی عطا فرمائے, حسن خاتمہ بھی عطا فرمائے, گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے کہ ہر انسان کسی بھی کے اوپر بھی کسی بھی قسم کے ظلم اور زیادتی کرنے سے اللہ بچائے, اور دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالی اپنے حقوق و فرائض سے ہم سب کو اپنا فارغ و عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کی پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, عافیت کامل نصیب فرما. میری ایک عزیزہ بیمار ہیں, بڑی سخت بیمار ہیں, اسپتال میں داخل ہیں, میری تایازاد بہن ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العزت اہلیہ سعید صاحبہ کو مکمل شفا عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. ان کی بیماری کو یا اللہ صحت میں بدل دیجئے, یا اللہ ان کی بیماری کو صحت میں بدل دیجئے, یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما, شفا عطا فرما, راحت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم.